بسم اللہ الرحمن الرحیم. لجنہ اعمال ضلع کراچی کی شائع کردہ کتاب سیرت و سوانح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت اللہ اور ہجرت حبشہ، تحریر امت الباری ناصر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کی تنہائیوں میں ذاتی دکھوں پر آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ آپ کو یہ تڑپ تھی کہ کس طرح انسان شیطان کے پنجوں سے آزاد ہو کر خدائے رحمان کے بندے بن جائیں. آپ کو شدید تمنا تھی کہ مسکین، یتیم، بے کس، لاچار، کمزور، بیوائیں، غلام، سارا محروم طبقہ انسانوں کے ظلموں سے چھٹکارا پا کر خدائے رحیم کی رحمت کے سائے میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگن تھی کہ جھوٹے خداؤں کی بجائے معبود حقیقی کی عبادت ہو، لوگ اس قادر و مقتدر ہستی کو جانے اور مانے جس کا حسن آپ پر جلوگر ہوا تھا. یہ سچی تمنا، دل کی پکار خدا تعالی کی رحمت کو کھینچ لائی اور آپ کو وہ نسخائے کیمیا عطا ہوا جس سے کل انسانوں کی قیامت تک ہر طرح کی اصلاح ہو سکتی ہے. آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کر. چادر میں لپٹا ہوا کمزور شخص کانپ گیا. بہت بڑی ذمہ داری تھی، مگر پیارے خدا کی دستگیری پر ایمان تھا، اپنے رب کے حکم پر سر جھکا دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المسلمین، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے ٹھہرے. لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کرنے کا کام آپ نے اپنے گھر سے شروع کیا. اپنی زندگی کی ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وحدانیت کی تعلیم دی. ان کے لیے یہ پیغام اجنبی نہ تھا. میاں بیوی میں ذہنی اور قلبی ہم آہنگی تھی. آپ تو کبھی کبھار غار حرا بھی جایا کرتی تھیں. اچھی طرح جانتی تھیں کہ تلاش حق کے مسافر کو منزل مل گئی ہے. ایک لمحے کے تردد کے بغیر، کوئی ثبوت یا معجزہ طلب کیے بغیر آپ کی نبوت کی صداقت کی تصدیق فرمائی. اس طرح پہلی مسلمان عورت ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کی سعادت سے خوش ہوا اور اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا. ابن حشام لکھتے ہیں کہ مجھے ایک معتبر شخص سے روایت پہنچی کہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، خدیجہ کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام دیجئے. چنانچہ حضور نے فرمایا، اے خدیجہ، جبرائیل خدا کی طرف سے تمہیں سلام کہتے ہیں. خدیجہ نے کہا، اللہ سلام ہے، اسی سے سلام ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام ہو. یہ پہلا گھرانہ تھا جو اسلام کے نور سے منور ہوا. یہیں سے اللہ تعالی کا پیغام پھیلنا شروع ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ پہلی مسلمان عورت ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کا کام کیا. وہ مکہ والوں کو، خصوصاً عورتوں میں، اللہ تعالی کی وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام دیتی. ایک مدبر اور معتبر خاتون کے اسلام کی طرف بلانے کا بہت اچھا اثر ہوتا. اب دیکھتے ہیں کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تعالی نے مردوں میں سے سب سے پہلے کسے منتخب فرمایا. جن دنوں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نہیں تھے بلکہ مکے سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے. واپس آئے تو چونکہ سخت گرمی کا موسم تھا، ایک دوست کے ہاں دوپہر کے وقت کچھ سستانے کے لیے ٹھہر گئے. ابھی لیٹے نہیں تھے کہ ان کے دوست کی لونڈی سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ کہنے لگی، ہائے ہائے بیچارہ، اس کا دوست تو پاگل ہو گیا ہے. حضرت ابو بکر نے ادھر ادھر دیکھا اور سمجھا کہ یہ الفاظ شاید میرے متعلق ہی کہے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کون دوست؟ اس نے کہا، تمہارا دوست محمد. حضرت ابو بکر نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ لونڈی کہنے لگی، وہ کہتا ہے میرے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں. حضرت ابو بکر اس وقت لیٹنے ہی لگے تھے کہ یہ بات سن کر آپ نے چادر سنبھالی اور دوست سے کہا، میں اب چلتا ہوں. اس نے کہا، ذرا ٹھہریں، سخت گرمی کا وقت ہے، آپ کو اس وقت جانے سے تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا، نہیں، اب میں ٹھہر نہیں سکتا. چنانچہ وہ سیدھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آواز سن کر تشریف لائے اور دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی حضرت ابو بکر نے کہا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں اور وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرماتے ہوئے کہ یہ میرے دوست ہیں اور ان سے میرے پرانے تعلقات چلے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھا جائیں، مناسب سمجھا کہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھا لیں. چنانچہ آپ نے فرمایا، ابو بکر پہلے میری بات سن لو. بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ کے سلسلہ کلام کو منقطع کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھتا، آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے پھر فرمایا، ابو بکر بات تو سن لو. آپ نے خیال فرمایا کہ اگر یکدم میں نے کچھ جواب دیا تو ممکن ہے یہ ٹھوکر کھا جائیں، تمہیدن ان سے چند باتیں کہہ لوں. مگر ابو بکر نے کہا، نہیں، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے اور بات نہ بتائیں، صرف مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں؟ جب انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دی اور اصرار کیا کہ مجھے اور کوئی بات نہ بتائی جائے، صرف میری بات کا جواب دیا جائے، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور کوئی چارہ نہ رہا اور آپ نے فرمایا، ابو بکر ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں. اس بات کو سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر آپ گواہ رہیں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ابتدا میں بیعت کا طریق یہ تھا کہ مرد حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اقرار کرتے، خدا کو ایک یقین کروں گا، کسی قسم کا شرک نہیں کروں گا، ہر قسم کے برے فعل مثلا چوری، زنا، قتل، جھوٹ سے پرہیز کروں گا، کسی پر بہتان نہ باندھوں گا. تفسیر کبیر جلد دہم صفحہ 111 باحوالہ بخاری کتاب الاحکام باب بیت النساء. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رہنے والے 10-11 سال کے معصوم بچے علی کو علم ہوا کہ بڑے بھائی پر خدا تعالی کا فرشتہ نازل ہوا ہے جو ایک خدا کی تعلیم لایا ہے، تو بڑی معصومیت اور سچائی سے اس بات کو تسلیم کر لیا. اس طرح پہلا مسلمان بچہ ہونے کا شرف حاصل کیا. اس پیارے بچے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جب شروع شروع میں نماز سکھائی گئی تو آپ اسے ساتھ لے کر نماز پڑھتے،
کبھی کبھی لوگوں سے چھپ کر کسی پہاڑ کی گھاٹی میں نماز ادا فرماتے. ایک دفعہ آپ دونوں سب سے علیحدہ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی نے ابو طالب کو اطلاع کر دی. ابو طالب آئے اور ان کو اس طرح عبادت کرتا دیکھ کر حیران رہ گئے. پوچھا، اے میرے بھتیجے، یہ کیا دین ہے جو تو نے اختیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے چچا، یہ دین خدا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا ہے، اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. مجھ کو خدا نے اس دین کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے. میرے چچا، میں آپ کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، آپ یہ دین قبول کر لیں اور ہمارا ساتھ دیں. ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کے طریق کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر جب تک میں زندہ ہوں دشمن تمہیں تنگ نہیں کر سکیں گے. پھر ابو طالب نے اپنے بچے علی سے پوچھا، تم نے یہ دین اختیار کر لیا ہے؟ ننے علی نے جواب دیا، ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کتاب پر بھی جو رسول خدا پر نازل ہوئی ہے. یہ نماز بھی اسی دین کا حصہ ہے. ابو طالب نے کہا، بچے، محمد تمہیں بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان واقعہ فیل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے تھے. بچپن میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، بڑے ہو کر تجارت میں مشغول ہوئے. اپنی سچائی اور دیانت امانت کی وجہ سے تجارت میں بڑی ترقی ہوئی. تجارتی قافلوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ رہتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر قریباً 30 برس تھی. آپ کو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا واحد نے دین اسلام کا رسول بنا کر بھیجا ہے. پھر آپ کی ایک خالہ سعدی بنت کریس نے بھی ذکر کیا کہ محمد بن عبداللہ کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور ایسا روشن پیغام دیتے ہیں جیسے سورج طلوع ہونے پر روشنی پھیل جاتی ہے. آپ کے دین میں خیر ہے، کبھی آپ کی مخالفت نہ کرنا ورنہ ذلت اٹھانی پڑے گی. حضرت عثمان شریف النفس انسان تھے، روشنی کو پہچان گئے. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، اسی لیے آپ ذوالنورین کہلائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے قریباً 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے قبیلے بنو زہرا سے تعلق رکھتے تھے، بہت نیک مزاج تھے. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی تھے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید اللہ بھی کم عمری میں اسلام کی گود میں آ گئے. 2-3 سال کی دعاؤں اور تبلیغی محنتوں سے اسلام قبول کرنے والے چند گنتی کے لوگ تھے. حضرت ابو عبید اللہ بن عبداللہ بن الجراح، حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت سعید بن زید، حضرت عثمان بن مزون، حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت عبید اللہ بن جہش، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال بن رباح، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت خباب بن الارت، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت ام فضل زوج عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چند لوگ تھے جن میں کم عمر بچے اور نوجوان شامل تھے، یا غریب، کمزور، بوڑھے، اس طرح کے غریب مزاج لوگ اپنے خاندان یا قبیلے میں اتنے اہم نہیں تھے کہ ان کے قبول اسلام سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں۔ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتے، بعض اوقات ایک دوسرے سے ملنے والے مسلمان ہوتے مگر ایک دوسرے پر ظاہر نہ کرتے۔ اسلام کی ابتدا ایسے ہی کمزور، غریب اور بظاہر بے بس لوگوں سے ہوئی، مگر ان کمزوروں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طاقت تھی، وہ مخالفین کفار میں سے چن چن کر ایسے لوگ اسلام کے دائرے میں لا رہا تھا جن سے قوت و طاقت ملے۔ اب مکہ کے ایک بہادر انسان کے قبول اسلام کا واقعہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شدید مخالفین میں سے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح اس مذہب کو پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیوں نہ اس مذہب کے بانی کا ہی کام تمام کر دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، محمد کو مارنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے ہنس کر کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اس شخص نے کہا، تم خود جا کر دیکھ لو۔ جب عمر وہاں گئے، دروازہ بند تھا اور اندر ایک صحابی قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دستک دی، اندر سے آپ کے بہنوئی کی آواز آئی، کون ہے؟ عمر نے جواب دیا، عمر۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ آپ اسلام کے شدید مخالف ہیں، تو انہوں نے صحابی کو جو قرآن پڑھا رہے تھے کہیں چھپا دیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اوراق بھی کسی کونے میں چھپا دیے اور پھر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر چونکہ یہ سن کر آئے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے آتے ہی دریافت کیا کہ دروازہ کھولنے میں دیر کیوں کی ہے؟ آپ کے بہنوئی نے جواب دیا، آخر دیر لگ ہی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بات نہیں، کوئی خاص امر دروازہ کھولنے میں روک بنا ہے۔ مجھے آواز آ رہی تھی کہ تم اس صحابی مشرکین مکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے، کہ تم اس صحابی کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر کو غصہ آیا اور وہ اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ کی بہن اپنے خاوند کی محبت کی وجہ سے درمیان میں آ گئیں۔ حضرت عمر چونکہ ہاتھ اٹھا چکے تھے اور ان کی بہن اچانک درمیان میں آ گئیں، وہ اپنا ہاتھ روک نہ سکے اور ان کا ہاتھ زور سے ان کی ناک پر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، یہ دیکھ کر کہ انہوں نے عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے جو عرب کے طریق کے خلاف تھا، اور پھر بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے، حضرت عمر نے بات ٹالنے کے لیے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے سمجھ لیا کہ عمر کے اندر نرمی کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، جاؤ، تمہارے جیسے انسان کے ہاتھ میں میں وہ پاک چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ بہن نے کہا، وہ سامنے پانی ہے، نہا کر آؤ، تب وہ چیز تمہارے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر نہائے اور واپس آئے. بہن نے قرآن کریم کے اوراق جو وہ سن رہے تھے آپ کے ہاتھ میں دیے. چونکہ حضرت عمر کے اندر ایک تغیر پیدا ہو چکا تھا اس لیے قرآنی آیات پڑھتے ہی ان کے اندر رقت پیدا ہوئی, اور جب آیات ختم کر چکے تو بے اختیار انہوں نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ الفاظ سن کر وہ صحابی بھی باہر نکل آئے جو حضرت عمر سے ڈر کر چھپ گئے تھے. پھر حضرت عمر نے دریافت کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کل کہاں مقیم ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مخالفت کی وجہ سے گھر بدلتے رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ آج کل آپ دار ارقم میں تشریف رکھتے ہیں. حضرت عمر فوراً اسی حالت میں جبکہ ننگی تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی تھی اس گھر کی طرف چل پڑے. بہن کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید وہ بری نیت سے نہ جا رہے ہوں. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھے اطمینان نہ دلا دو کہ تم کوئی شرارت نہیں کرو گے. حضرت عمر نے کہا میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی فساد نہیں کروں گا. حضرت عمر وہاں پہنچے اور دستک دی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے, درس ہو رہا تھا. کسی صحابی نے پوچھا کون؟ حضرت عمر نے جواب دیا عمر. صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد کرے. حضرت حمزہ نئے نئے ایمان لائے ہوئے تھے, وہ سپاہیانہ طرز کے آدمی تھے. انہوں نے کہا دروازہ کھول دو, میں دیکھوں گا وہ کیا کرتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے دروازہ کھول دیا. حضرت عمر آگے بڑھے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تم کب تک میری مخالفت میں بڑھتے چلے جاؤ گے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں مخالفت کے لیے نہیں آیا, میں تو آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک گھنٹہ پہلے اسلام کے شدید دشمن تھے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے گھر سے نکلے تھے, ایک آن میں اعلیٰ درجہ کے مومن بن گئے. حضرت عمر مکہ کے رئیسوں میں سے نہیں تھے لیکن بہادری کی وجہ سے نوجوانوں پر آپ کا اچھا اثر تھا. جب آپ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیے. اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنی چاہی تو وہی عمر جو دو گھنٹے قبل گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارے, اس نے دوبارہ تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ خدا تعالیٰ کا رسول اور اس کے ماننے والے تو چھپ کر نمازیں پڑھیں اور مشرکین مکہ باہر دندناتے پھریں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں دیکھوں گا کہ ہمیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے کون روک سکتا ہے. تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ 141 تا صفحہ 143. اللہ تعالی کی طرف سے نبوت کا فرض عائد ہوئے 3 سال گزر چکے تھے. آپ خاموشی اور حکمت سے پیغام حق دے رہے تھے کیونکہ خدا تعالی کا یہی حکم تھا. پھر خدا تعالی نے اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا. 4th سال شروع ہوا تو اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا فاسدع بما تؤمر, سورہ الحجر آیت 95. اے رسول تجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ کھول کھول کر لوگوں کو پہنچا دے. پھر اس کے قریب ہی یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, سورہ شعرا آیت 215. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار اور بیدار کر. آپ نے اللہ تعالی کا حکم مانتے ہوئے ایک دن کوہ صفا پر چڑھ کر مختلف قبیلوں کو نام لے لے کر بلایا, آل غالب, قبیلہ لوی, آل مرہ, آل کلاب, آل قصی کے لوگ جمع ہوئے, ان میں ابو لہب بھی تھا. آپ نے بات شروع فرمائی, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मुझे देर से जानते हो, मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफियत रखते हो। तुम ये बताओ कि मैंने कभी झूठ बोला है? उन सब ने मुत्तफिका तौर पर कहा, हरगिज़ नहीं, आप हमेशा सच बोलते हैं। तो आपने फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस छोटी सी पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने के लिए छुप कर बैठा है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? अगरचे वहां कोई ऐसी ओट नहीं थी जिसके पीछे लश्कर छुप सकता, बल्कि पहाड़ी के पीछे बड़ा मैदान था, फिर भी उन लोगों ने कहा कि अगर आप कहेंगे तो हम तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है आप कभी झूठ नहीं बोलते। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझे सादिक समझते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुदा ने मुझे ये कहा है कि मैं उसका रसूल हूँ, और उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें डराऊं और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तबाह हो जाओगे। मक्का वालों ने जो कुछ देर पहले एक बजाहिर नामुमकिन बात पर भी आपको सच्चा मानने का इकरार किया था, फौरन ये बात मानने से इनकार कर दिया। आपकी बात आगे सुनी ही नहीं और आपस में बातें करते हुए इधर उधर चले गए कि देखो इस शख्स को क्या हो गया है, उल्टी सीधी बातें करता है। अबू लहब ने कहा, ए मोहम्मद, तुम पर हलाकत हो, तुमने इतनी मामूली सी बात के लिए हमें जमा किया। तफसीर कबीर जिल्द हम से इस्तेफादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि किसी ने आपकी बात पर तवज्जो नहीं दी, तो आपने दूसरा तरीक इख्तियार फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से फरमाया कि बनु अब्दुल मुत्तलिब को खाने की दावत पर बुलाओ। आप ये चाहते थे कि इस तरह दावत के बाद आप अल्लाह ताला का पैगाम दें। दावत में सब करीबी रिश्तेदार आए, करीबन 40 आदमी हो गए। खाने के बाद जब आपने अपना मुद्दा बयान करना चाहा, तो सब लोग उठ उठ कर चले गए, आपका पैगाम ना सुना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आपके इरशाद पर एक और दावत का इंतजाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत से पहले अपने रिश्तेदारों को मुखातिब करके फरमाया, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, देखो मैं तुम्हारी तरफ वो बात लेकर आया हूँ कि इससे बढ़कर अच्छी बात कोई शख्स अपने कबीले की तरफ नहीं लाया। मैं तुम्हें खुदा की तरफ बुलाता हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम दीनों दुनिया की बेहतरीन नेमतों के वारिस बनोगे। अब बताओ इस काम में मेरा कौन मददगार होगा? सब खामोश थे और हर तरफ मजलिस में एक सन्नाटा था। यकलख्त एक तरफ से एक 13 साल का दुबला पतला बच्चा जिसकी आंखों से पानी बह रहा था उठा और यूं गोया हुआ, गो मैं सबसे कमजोर हूँ और सबसे छोटा हूँ, मगर मैं आपका साथ दूंगा। ये हजरत अली की आवाज थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली के ये अल्फाज सुने तो अपने रिश्तेदारों की तरफ देखकर फरमाया, अगर तुम जानो तो अपने बच्चे की बात सुनो और इसे मानो। हाजरीन ने ये नजारा देखा तो बजाय इबरत हासिल करने के सब खिलखिला कर हंस पड़े, और अबू लहब अपने बड़े भाई अबू तालिब से कहने लगा, लो अब मोहम्मद तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम अपने बेटे की पैरवी करो। फिर ये लोग इस्लाम और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमजोरी पर हंसी उड़ाते हुए रुखसत हो गए। बहवाला सीरत खातम नबीजीन सफा 128-129। मक्का के शरीर लोगों ने सोचा कि किसी न किसी तरीक से इस नए दीन का रास्ता रोकना चाहिए। वो अपने मंसूबे बनाते रहे, मगर मक्का के बाद शरीफ लोग इस नए दीन के मुतालिक मालूमात लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आने लगे। लोगों को आपके पास आता जाता देखकर तंग करने वाले तरह तरह से सताते, इस तरह आपके काम में रुकावट आ जाती آپ نے تبلیغ کرنے کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کی تربیت کرنے کے لیے ایک گھر کو مرکزی حیثیت دی. یہ خوش قسمت گھر ایک صحابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی ارقم کی ملکیت تھا جو دار ارقم کہلاتا تھا. بعد میں اسے دارالسلام بھی کہا جانے لگا. دار ارقم کوہ صفا کے بائیں جانب 35 سے 40 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا. اس میں پتھر کے بنے ہوئے 2 حجرے تھے. یہ مسلمانوں کا پہلا سکول، پہلا دار التبلیغ اور پہلی عبادت گاہ تھا. 3 سال تک یعنی نبوت کے 4th سال سے 6th سال تک یہی مسلمانوں کا مرکز رہا. تبلیغ کا انداز ابھی بھی حکیمانہ خاموشی کا تھا. بہرحال نئے مسلمان ہونے والے اور اسلام کے لیے دکھ دیے جانے والے یہیں اکٹھے ہوتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتدائی ایمان لانے والے گھرانوں میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر کا گھرانہ تھا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں ایمان لائے جب آپ دار ارقم میں مقیم تھے. اسلام کے پیغام نے متاثر کیا. دل چاہا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں. دار ارقم کی طرف چلے. راستے میں حضرت صہیب بن سنان سے ملاقات ہوئی. باتوں باتوں میں علم ہوا کہ دونوں کو ایک ہی محبوب کی کشش کھینچ لائی ہے. دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. اس طرح ابتدائی 7 مسلمانوں میں شمار ہوئے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور والد کا نام حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس خاندان پر کفار نے بے انتہا مظالم ڈھائے. خدا کی راہ میں انہیں سخت تکلیف پہنچائی گئی. حضرت سمیہ کی تو ظالموں نے جان لے لی. اس طرح پہلی شہید مسلمان عورت کا اعزاز حاصل ہوا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں کھڑا کر کے تکلیف دیتے، پھر پانی میں ڈبکیاں دیتے، گرم ریت پر لٹا کر مار مار کر ادموا کر دیتے، کھانے پینے کو بھی نہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دکھ دیکھے نہ جاتے. فرماتے، آل یاسر صبر کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے، فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک عمار ایمان سے بھرا ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت مشتاق ہے علی، عمار، سلمان اور بلال کی.